เราเรียนศาสตร์एक स्थिति तुम्हारी होती है सर, इसको कुछ हो गया था ना, क्या हुआ था? हाँ ना तुम्हारी, हाँ बेट تو فرمایا کہ جاہ کی جیم نکالو اور باہ کی با نکالو, کیا رہ جائے گا بھائی؟ آ آ. تو فرمایا کہ اہل دل کے دل سے نکلے آ آ, بس وہی افسر ہے اصلی خان. باقی سب کیا ہے بھائی بتاؤ؟ پا مفا. باقی سب پا مفا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ محنت کرنے کی, اور محنت کرتا ہے آدمی. دیکھو ابھی ہمارا ایک بچہ ہے, وہ اسلام آباد میں پڑھتا ہے, یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, انجینئرنگ کا کورس کر رہا ہے. میرے فون پہ پرسوں بات رہی کسی مشورے کے لیے, تو میں نے کہا کیا کر رہے؟ اس نے کہا میں چھٹیاں ہیں آج کل, گھر پر ہوں لیکن میں انٹرنشپ کر رہا ہوں. انٹرنشپ کیا ہوتی ہے بھائی؟ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو کسی عملی طور پر اس کو سیکھنا. مثلاً انجینئرنگ کر رہا ہے تو انجینئرنگ کے ادارے میں رہ کر بڑوں کے زیر سرپرستی جو کچھ پڑھا ہے اس کا استعمال کرنا. دنیا کا کوئی شعبہ اس سے خالی نہیں ہے. آدمی پڑھتا ہے پھر اس کے بعد اس کو عملی طور پر سیکھتا ہے, کسی استاد کی نگرانی میں. تو اسی طرح سے یہ جو غیر اللہ کو نکالنے کی محنت ہے اور اللہ کو بچانے کی محنت ہے, یہ جب تک کہ کسی اللہ والے کی نگرانی اور صحبت میں نہیں ہوگا ایک کام بنے گا نہیں. ہاں, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیں. غیر اللہ کی صحبت اختیار کرو جس قدر ہو سکے, اور اگر بالکل ہی مجبوری ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رابطہ رکھو, خط لکھو, اس سے اطلاع حال کر کے مشورہ لو, اور بزرگوں کی کتابیں اور ان کے مواعظ اور ان کے ملفوظات پڑھ کے وقت گزارو. یہ موبائلوں کے اندر جو اوقات ضائع کر رہے ہیں یہ کل کو افسوس ہوگا, پریشانی ہوگی. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام معلوم ہے میں نے کیا رکھا ہے؟ نہیں معلوم. آپ بے خبر کیوں رہتے ہیں؟ آپ سنتے نہیں ہماری مجالس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام رکھا ہے میں نے بوجھ مجکڑ. بوجھ مجکڑ, بوجھ مجکڑ کا تیسرا سنا ہے نا؟ ارے بتاؤ نا, یہ لوگ کچھ نہیں سنا تو نہ ہی کر دو بھائی, کچھ تو کرو. ایک آدمی اپنے گھر میں آیا اور بیوی نے وہی چک چک پٹ پٹ شروع کر دی اپنی, تنگ آ کے کہنے لگا کہ یا خدا یا تو میں مر جاؤں. تو جیسے یہ کہا کہ یا تو میں مر جاؤں تو بیوی نے بیلن اٹھائی, کہا کہ ہاں یا پھر, تو اس نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں. ابھی ہاں نہیں کہہ سکتے تو نہ تو کر دو. کمال کرتے ہیں آپ لوگ تو بدھ بنے بیٹھے رہتے ہیں. بوجھ مجکڑ کا قصہ یہ ہے کہ گاؤں میں جو ہوتے ہیں سجن کے, ان کے اپنے حساب سے دانا عقل مند لوگ ہوتے ہیں, سمجھ بوجھ والے, ان سے مشورہ گاؤں والے لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ دانا ہوں, انہوں نے اپنے بنایا ہوا ہے کہ بھائی اس آدمی سے مشورہ لے لیا کرو, بڈھا ہے بڈھا بابا. تو ایک مرتبہ ایک آدمی درخت پر چڑھا, حضور کے درخت پر بہت اونچے, اور حضور یہ ناریل کے درخت ہے, اس لالچ میں کہ اس کو بڑے بڑے ناریل نظر آ رہے, چڑھ تو گیا لیکن اب اتر نہیں جانا اس. اب پریشان ہے, چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے, گاؤں والے بھی پریشان ہیں. پھر گاؤں والوں نے کہا کہ چلو بوجھ مجکڑ کے پاس چلتے ہیں. وہاں پہنچے, نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ایک لمبا رستہ تھا. وہ گاؤں والے فوراً لمبا رستہ لے آئے اور اس نے کہا چلو کہاں پر ہے وہ آدمی, وہاں چلے گئے رستہ لے کے. اس نے کہا اس رستے کا ایک سرا زور سے اوپر پھینکو یا آدمی اس کو پکڑ لے. انہوں نے ترکیب سے رستے کو اوپر پھینچا, پھینکا ہوا آدمی نے پکڑ لیا, تو کہہ دیا کہ اس کو پکڑ لینا. جب اس نے پکڑ لیا تو بوجھ مجکڑ نے کہا کہ اب اس کو اپنی کمر کے گرد مضبوطی سے لپیٹ لو. اس نے مضبوطی سے باندھ لیا. اب نیچے والوں کو کہا زور سے جھٹکا دو. جب نیچے والوں نے زور سے جھٹکا دیا وہ آیا ہڈی پسلی, ایک ہو گئی مر گیا اس کی بس آنند پانند. اب گاؤں میں شور مچ گیا کہ بوجھ مجکڑ نے کہتا ہے کیسا لگ گیا, کیا پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی کیا کیا تم نے, تو مر گیا. اس نے کہا میں کیا کروں, اس کی قسمت میں بننا ہی تھا, میں نے تو کتنے لوگوں کو اس رستے کی مدد سے کنویں میں سے نکالا. ترکیب تو میری صحیح نہیں ہے تو اس کی موت مقدر تھی. تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ کام کرتی ہے کہ یہ پھنساتی ہے پھنساتی ہے پھنساتی ہے, پھر ایک دم جھٹکا لگے گا اور چاروں خانے چت ہو جائے گا آدمی. بہت برا یہ راستہ ہے. میں حدیث شریف سناتا رہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے فتنے آئیں گے جو آنکڑے کی طرح ہوں گے. آنکڑے کہ آدمی اس میں جھانکنے کی کوشش کرے گا کہ خالی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے, بس وہ آنکڑا اس کو کھینچ لے گا. یہ وہی آنکڑا ہے موبائل اسمارٹ فون اور اس میں مختلف قسم کی چیزیں. اس لیے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے, اپنے اوقات کو اس میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ اللہ کرو, تلاوت سے دل لگاؤ, نوافل پڑھو, وہ بزرگوں کے فوائد اور ملفوظات سے دل لگاؤ, مسائل کو سیکھو, بہشتی دیور پڑھو, مسائل کو سیکھو, نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھتے ہیں, کھانا سنت کے مطابق کیسے کھاتے ہیں, یہ سب چیزیں سنتوں کا علم حاصل کرو. یہ قیامت کی کرنسی ہے, آخرت کی کرنسی ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جیسا یہاں بو گے ویسا ہونا پڑو گے. تو ان اوقات کو ضائع کرنا احمق لوگوں کا کام ہے, خائب اور خاسر لوگوں کا کام ہے جو خسارے والے تجارت کرتے ہیں. معشوقوں میں دل لگانا, لڑکی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی رہے ہیں, چاہے کوئی آدمی بنگلے بنانے کے چکر میں ہے, کوئی انجینئرنگ کے چکر میں ہے, کوئی کس چکر میں ہے, کوئی کس چکر میں ہے. زندگی اللہ نے کس لیے دی ہے؟ اپنی محبت کو دل میں بسانے کے لیے, اپنی ذات عالی کو دل میں بسانے کے لیے. اس کام کی محنت کرو اور یہ چیز حاصل کرو, تو پھر انشاءاللہ مرنے کے بعد ہمیشہ ایسی ہے, ایسے عشرت کی زندگی ہے. پھر وہاں یہ سختیاں, وہاں کی کوئی بل نہیں دینا پڑے گا, وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہاں ہر وقت بس صرف نعمتوں سے استلذات حاصل کرو, صرف نعمتوں سے. سبحان اللہ. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, ہم تمہارا دل ہمارا چاہیے, بہر الفت کا کنارا چاہیے, بہر الفت کا کنارا چاہیے, کرنے سے تھکن ہو جائے, تلاوت کرتے کرتے تھک جاؤ, نوافل پڑھ کے تھک جاؤ, فوائد ملفوظات پڑھ کے تھک جاؤ. اب تو بیانات بھی آتے ہیں آڈیو کے اندر, وہ سن لو, لیکن تھک جاؤ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور اپنے بیوی بچوں سے آنسو بولو. یہ بھی تو دین ہے. بعض لوگ نماز کو خوب پڑھتے ہیں, تسبیحات خوب پڑھتے ہیں, بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں, گھر میں جا کے غصہ کرتے ہیں, لالا لانگے دکھاتے ہیں, تو یہ جاہل آدمی ہے, دین سے بہت دور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنکم خلقا. حدیث شریف کہاں ہے مولانا حسن؟ احسنکم خلقا ہے نا, شروع کا کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے حدیث شریف کا کہ تم نے سب سے بہتر اچھے اخلاق والا ہے, سب سے اچھے اخلاق, جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں, روزہ تو رکھتے ہیں, اور تہجد بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی زمانی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, ٹوپ بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. اخلاق ایسے ہیں کہ چھوو تو معلوم ہو کانٹا ہے, تو بھائی دور بھاگو اس سے. تو یہ کتنی بری بات ہے, جبکہ بتاتے رہتے ہیں کہ اتفاق میں آتا ہے کہ صحابہ نے ایک شخص ایک گڑیا کے بارے میں ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہت نماز روزہ کرتی ہے، بہت عبادت گزار ہے، لیکن زبان کی بہت پڑ گئی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فی النار، یہ تو جہنم میں جائے گی. دیکھا اخلاق کی کتنی اہمیت ہے، اچھے اخلاق، مگر اخلاق وہ ہوں جو شریعت کی حدود میں ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی قبل سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ شروع کر دیں، اس سے تو آپ کو فرض ہے جی اپنی چچی سے اپنی ممانی سے عظیم اخلاق کرنا شروع کر دیں کہ بڑے اچھے اخلاق کا عظیم نے حکم ہے اچھے اخلاق کا، تو یہ تو اللہ کو ناراض کر کے کوئی کام نہیں ہے، دین کا کام نہیں ہوتا. جس سے پردہ ہے اس سے دوری ہے. معجوبہ سے باتیں کر رہے ہیں تو دو دو گھنٹے لگے ہیں ٹیلی فون پہ، ساری رات کالی ہو رہی ہے اور کپڑے نہ پا کے اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تہجد بھی پڑھتے ہیں. ایک جگہ ہم گئے ایک محکمے میں تو ایک صاحب کو دیکھا تو وہ اپنی پی اے کو یہ چھ نمبر بتا رہے تھے، تفصیل کے چھ نمبر، یہ ادھر بیٹھے ہوئے اور لڑکی جو ہے وہ ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھی ہے اور تفصیل کے چھ نمبر اس کو بتا رہے ہیں. تو یہ کوئی دین ہے؟ یہ تو حرام ہے. تو اخلاق وہ ہیں جو شریعت کے تابع ہوں، سنت کے تابع ہوں. تو یہ ہے. تو ہر وقت سر ہمارا سر تمہارا چاہیے، جس موقع پر جو حکم ہو اس وقت ہمارا سر اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ بس تسبیحات ہی کرتے رہیں. ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی احسان مندی، جو اولاد ماں باپ کا احسان نہ مانے بلکہ خود سینہ کھول کے بٹن کھول کے اکڑا رہے تو یہ کیا بہت بدنصیب ہے. ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کیا، کمانے کے لائق ہو گیا، کما کے اکڑتا ہے کہ میں چلا رہا ہوں گھر، میں کر رہا ہوں کام، اور ماں باپ کے ساتھ منہ ماری بدتمیزی کرنا عام ہو گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ بیرا روی ہے، بزرگوں کی صحبت سے دوری ہے، دین سے دوری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اولاد ماں باپ کو ستاتی ہے جب تک اس کو دنیا میں اس کی سزا نہ ملے گی موت نہیں آئے گی. اور بعض چشمدید واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ بارہا یہ واقعہ سنا چکے اپنی حیات مبارک میں کہ ایک شخص جو ہے اپنے باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا اور ایک دن جو ہے اس کو رسی باندھ کر گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا اور باپ جو ہے وہ رو رہا تھا اور اس کو گھسیٹ رہا تھا. یہاں تک کہ ایک درخت آیا تو باپ نے کہا کہ دیکھو اس سے زیادہ آگے من پڑنا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. بیٹے نے کہا کہ اب تک جو میں گھسیٹ کے لایا ہوں تو ظالم نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہاں تک گھسیٹا. مکافا سے عمل ہوتی ہے، اکڑنا نہیں چاہیے. نوجوانوں کو جوانوں کو کہتا ہوں کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی خوب خدمت کرو، ان کی جی حضوری کرو، ان کے ہاتھ پیر دباؤ، ہمیشہ ان کے احسان مند رہو. ماں ہو تو ماں، باپ ہو تو باپ، دونوں کا خوب ادب کرو اور جو وہ مشورہ دیں اس کو پوری کوشش کر کے مانو، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ادب سے عرض کرو کہ یہ اس میں یہ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. جو ماں باپ کو ستاتا ہے یا اکڑتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے پھر اس کی خیریت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں. تو یہ سر ہمارا در تمہارا کیا چاہیے کہ ہر وقت ہم سر سجدے میں پڑے رہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر وقت ہر لمحہ ہم اللہ کا حکم دیکھیں. اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ
بحر الفت کا کنارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے.
شوہر گھر میں جائے یاد رکھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے جب گھر تشریف لایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تشریف لائے، آپ کا کیا انداز، کیا رویہ، کیا کلمات، کیا طریقے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہمیشہ مسکراتے رہتے. آپ کو کتنا غم تھا اپنی امت کا, راتوں کو آپ رویا کرتے تھے, گھر جب تشریف لاتے مسکراتے رہتے. اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, گھر والوں کو سلام کر گھر والے جواب دیتے تھے. اور گھر میں داخل ہو کے سب سے پہلے مسواک کرتے تھے, سب سے پہلے مسواک. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پسینہ مبارک خوشبو تھا, سراپا خوشبو تھے آپ نے, سراپا خوشبو. لیکن کیا کہ اپنے اہل و عیال کے خیال ہے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی بو نہ چلی جائے. اور اس میں حقیقت میں امت کو تعلیم دی کہ منہ کو اپنے صاف رکھنا چاہیے, اپنا مطلب حل کرنے کے لیے دوسرے کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. مطلب حل کرو تو اس شائستگی کے ساتھ کرو, اور لطافت کے ساتھ, ذکاوت کے ساتھ, نزاکت کے ساتھ, کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو مسواک کیا کرتے تھے, کتنا خیال کرتے تھے ہم. لیکن ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں. ابھی کل ہم جزاء الاعمال پڑھ رہے تھے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے جزاء الاعمال, بہت ہی زبردست رسالہ ہے. ہر گھر میں اس کی تعلیم ہو تو بہت ہی اچھا ہے. پانچ منٹ کی تعلیم ہو روزانہ, اگر گھر والے بیٹھ جائیں سنتے ہو نا جزاء الاعمال, تو اس میں ایک عجیب مثال لکھی ہے. پہلے زمانے میں یہ آج کل کا جو ریکارڈر ہے نا, پہلے زمانے میں اس کو فوٹو فون کہتے تھے, فوٹو فون. مجھے بھی پہلی دفعہ اس کتاب میں یہ نام پتہ چلا ہے, فوٹو فون ریکارڈر کا نام. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ جس طرح ہی مثال دی ہے کہ اس دنیا کی مثال اور عالم برزخ کی مثال اور آخرت کی مثال, تین صورتیں ہیں, ایک دنیا, ایک برزخ اور ایک آخرت. تو فرمایا جس طرح آدمی کے پاس اگر ریکارڈر ہو, جیسے ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے نا, تو ہم یہ خیال رکھیں گے کہ بھائی کوئی ایسا لفظ اس میں ریکارڈ نہ ہو جائے کہ جو بعد میں لوگ سنیں گے کہیں گے کیا کسی بات کہی انہوں نے بہودہ. تو ہم خیال رکھیں گے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو. تو یہ تو ہو گئی دنیا کی مثال. یہ معلوم ہے کہ اس میں جو بات ہم بولیں گے وہ اس میں محفوظ ہو جائے گی, اور جب اس کو کھولا جائے گا کسی کے بھی سامنے تو بعین ہی وہی الفاظ اور وہی بات نکلے. اس لیے ہم احتیاط سے بات کرتے ہیں کہ جب کسی کے سامنے کھلے گا تو بھائی اس کو معلوم ہوگا کہ کیا کہا ہے, تو اس لیے احتیاط سے بات کرتے ہیں. اور پھر جب اب تو دو صورتیں تو یہ ہو گئی, ایک چیز یہ ہو گئی کہ ہم نے کوئی بات کہی تو یہ دنیا کی مثال ہے کہ دنیا میں ہمارا عمل یا ہمارا موت اور اس میں ریکارڈ ہو گیا, یہ برزخ کی مثال ہے کہ اس میں محفوظ ہو گئی بات. اب کھلے گی کب؟ آخرت میں. ریکارڈر کھلا تو گویا آخرت میں کھلے گا ہمارا ریکارڈ, اور اللہ کے روبرو ساری چیز پیش ہوگی. تو اسی طرح سے اگر کوئی آدمی گالیاں دے اس ریکارڈر سے, اس کو پتا ہو کہ یہ ریکارڈر بادشاہ کے سامنے کھلے گا اور میں بھی وہاں آؤں گا, تو وہ کبھی گالیاں دے گا؟ تو یہ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اس طرح گزارنا چاہیے کہ ہماری ہر بات, ہمارا ہر قول, ہمارا ہر عمل, چاہے وہ اسمارٹ فون سے جی بہلا رہا ہے, چاہے وہ براہ راست ہمارے چمڑوں سے جی بہلا رہا ہے, چاہے جو بھی کام کر, اس کو خیال ہونا چاہیے کہ میرا یہ عمل میرے ریکارڈر میں بند ہو رہا ہے اور عالم برزخ میں جمع ہو گیا رہی ہے, اور جب مرنے کے بعد میں اٹھایا جاؤں گا پھر یہ ریکارڈر کھلے گا. ہاں بھائی بتاؤ کیا کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. اچھا یہ یہ کہا تھا, ما لدی من قول, ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید. ہر چیز کی خبر اللہ نے قرآن شریف میں دے دی ہے. یہ نہیں ہے کہ ارے اللہ نے ہمیں پتہ نہیں تھا. یہ قرآن شریف کس لیے دیا تھا, یہ حدیث شریف کس لیے دیا تھا, یہ علماء کس لیے دیے ہیں, بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. اسے سمجھو, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر لوگوں سے پوچھو اگر تمہیں خبر نہ ہو. علماء سے تعلق رکھنا چاہیے, اللہ والوں سے پوچھنا چاہیے, علماء سے مسائل پوچھنے چاہیے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے, فلاں کام کے اندر شریعت کا کیا حکم ہے, تجارت میں شریعت کا کیا حکم ہے, بیوی بچوں کے ساتھ معاملے کا کیا حکم ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو لا تعلمون کے لیے تو یعلمون آنا چاہیے کہ بھائی جن کو خبر ہے اس سے پوچھو. مگر یہاں اہل ذکر کیوں فرمایا, میرے شیخ نے فرمایا کہ یعلمون لوگ جو ہوتے ہیں وہ اہل ذکر بھی ہوتے ہیں, وہ ذاکر لوگ ہوتے ہیں, غافل لوگ نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں سے مت پوچھو جو ذکر وغیرہ کچھ نہیں کرتے بلکہ جو ذاکر اور شاغل ہوں اور اللہ کے فرما بردار ہوں ان سے پوچھنے کا حکم ہے. آئیں بائیں شائیں سے نہیں پوچھو, جامدی اور غامدی سے مت پوچھو بلکہ اہل ذکر سے پوچھو. یعنی علماء کو ذکر پابندی سے کرنا چاہیے. ذکر اللہ جو ہے وہ اللہ سے تعلق کا بڑا ذریعہ ہوتا ہے. اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہوتا ہے تو اس سے خدا تعالیٰ ان کو پابندی ذکر اور اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے, تعلق کی برکت سے علوم انعام بھی فرماتے ہیں. ہاں علوم انعام فرماتے ہیں. بے کتابوں کے معید و مستا, اگر تم کسی اللہ والے سے تعلق رکھ لو گے تو تمہیں بغیر کتاب کے بغیر استاد کے علوم الہامی عطا ہونے لگیں گے, علم لدنی جس کو کہتے ہیں. تو مقصد یہ کہ سر ہمارا در تمہارا چاہیے, ہر موقع کا ایک حکم ہے ایک طریقہ ہے. ہمارے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھلائی ہے اس کو ہم معلوم کریں تو یہ ہمارا سر ہمیشہ اللہ کے در پر جھکا رہے گا. یہاں شریف کے جن کو یہاں شریف بیوی زبان چلا رہی ہے خاموشی کرو, خاموش رہو, بعد میں اس کو نرمی سے سمجھا دو, جھنڈا مار پٹائی مت کرو. سمجھ گئے؟ ایک بزرگ کیا ہے, ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا شوہر مجھے بہت بری طرح مارتا ہے. تو بزرگ کو کش ہو گیا, انہوں نے کہا اچھا پانی لاؤ بوتل میں ہم دم کر دیں گے. وہ پانی لے آئے اور اس پہ دم کر دیا بزرگ نے اور کہا کہ دیکھو اس کو پانی کو جب شوہر کو غصہ ہے تمہارے تو یہ اس پانی بوتل میں سے پانی اپنے منہ میں لے کے رکھ لینا ہے اور حلق سے نیچے نہیں اتارنا, منہ میں رکھ لینا بس, منہ سے نیچے نہیں اتارنا. نہیں کہا ٹھیک ہے. دو چار ہفتے کے بعد وہ گلگلے پکا کے لائی شہر کے لیے, کہا کہ مجھے بہت نفع ہو گیا آپ کا پانی میں, بڑی کرامت دیکھی دم کی, کہ ہم نے دیکھا کہ یہ بہت آپ کی کرامت ہوئی, ہمارے شوہر نے ہمیں ماننا ہی چھوڑ دیا تو ہم سے پیار کرنے لگ گیا. میں کہا بھائی اچھا ماشاء اللہ. جب وہ چلی گئی تو فریدوں سے کہا کہ دیکھو میں نے تو کچھ پڑھا بھی نہیں تھا, یوں ہی پھونکا مار دیا تھا اس کو, مگر اصل میں اس عورت کو زبان چلانے کی عادت ہے تو میں نے اس کا علاج کیا تھا کہ جب اس کے ٹور کو غصہ آیا اس نے ڈنڈا اٹھایا مارنے کے لیے, ادھر کھٹ سے اس نے منہ میں پانی بھر لیا, اب زبان پھر زبان رک گئی. اب شوہر نے کہا کہ جب یہ بھکاری کچھ بولتی نہیں میں خواہ مخواہ اس پہ کیوں ضرورت کروں, اس طرح علاج ہوں گے. تو مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. کسی مولوی کا بتایا ہوا نہیں, کسی قیاس آرائی کے معاملہ نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے. نقش قدم نہیں کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھلایا کہ اگر بیوی زبان درازی کرے خاموش رہو, آپ کتنی باتیں اپنی ازواج کی ہنس کے ٹال دیا کرتے تھے, مسکرا جاتے تھے, ہنس کے ٹال دیتے تھے, اور کتنی نرمیاں فرماتے تھے, کبھی ڈانٹتے نہیں تھے, ماننا تو بہت دور کی بات, ڈانٹتے بھی نہیں تھے نہ بچوں کو مارتے تھے. آج کل تو ایسے ماں باپ غصے میں اور چلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ دو سال کے بچے کو جھاپڑ نصیب کیا بےچارا ہوتا ہے, کان سے یہ باپ ہے, یہ باپ نہیں جلاد ہے, جلاد جلاد ہے. یہ ایسے ہی لوگوں کی اولاد بڑے ہو کے بگڑ جاتی ہے اور کوئی نشہ کرنے لگ جاتا ہے, کوئی کہیں چلا جاتا ہے, پھر روتے رہتے ہیں کہ کوئی تعویذ دے دو ہمارا لڑکا بگڑ گیا ہے. یہ کیا صحیح ہوگا؟ اولاد کو شفقت دینی چاہیے, محبت دینی چاہیے, ہاں اس کی ناجائز باتوں میں نہیں ماننا چاہیے. اور اولاد کے لیے ایک طریقہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ بھائی جب کوئی بچہ کسی چیز کی ضد کرے کہ ابا یہ چیز ہمیں دلا دے تو فوراً منع نہیں کرو, پہلے سمجھ لو کہ اس کو دلا دینی چاہیے یا نہیں دلا دینی چاہیے. اگر دل میں آتا ہے کہ بھائی جیب میں پیسے بھی ہیں اور اس کو دلانے میں کوئی حرج نہیں تو خاموش سے دلا دو, اور اگر منع کرو تو سوچ سمجھ کے منع کرو, یہ نہیں کہ بعد میں افسوس. منع کرو سوچ سمجھ کے کرو, پھر وہ کتنی بھی ضد کرے پھر نہیں دلا دینا, کیونکہ اگر ضد کرنے کے بعد دلاتے ہیں تو بچے کی عادت خراب ہو جاتی ہے, پھر ہمیشہ روتا ہے چلاتا ہے. بچے بڑے ایکٹر ہوتے ہیں, جا کے سر ماریں گے اور زور زور سے رونا شروع کریں گے, ناراضگی دکھائیں گے, اس طرح سے اپنی بات منوا لیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, پہلے سوچ لو کہ بھائی یہ دلاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں, یا خواہ مخواہ منع نہیں کرو اس کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے. اگر دیکھو کہ بھائی ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بچے کو دلا دیا اور سمجھا کہ نہیں حرج نہیں, حرج ہے اس میں, نقصان ہے, ابھی تو ٹوکری کھائی ہے پھر مانگ رہا ہے تو اب منع کر دو, اب نہ دلا. یہ ایک تجربے کی بات ہے. تو اس طرح سے اولاد کو شفقت اور محبت دو, کی طرح بیویوں کے ساتھ نرم سلوک نرم برتاؤ کا قرآن شریف نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ کے حکم کی ہم خلاف ہی کریں گے اگر ہم اپنے گھر والوں کو سختی سے چلائیں گے. تو نرمی ان کے ساتھ نرم برتاؤ. اور میرے شہر فرماتے تھے بیویوں کی 100,000 خطاؤں کو معاف کرو تب کام چلے گا, کہ تم نے میری بندی کو معاف کیا چلو آج تمہیں معاف کر دیتے. 100,000 خطاؤں کو معاف کرو میں تب کام چلے گا. اور ہے ہی نام سے ساتھ بازی بیویاں اتنی ہوشیار ہو گئی ہیں بیان سن سن کے, جب ان کو کہو کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی, ارے ہم ہے ہی نام سے سب اللہ آپ ہمیں سیدھا کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں. اللہ اکبر, ابھی کیا کہیں, وہ تو سب کے سامنے کہنے والی بات نہیں, کیونکہ وہ کسی نے سب کے سامنے کہہ دی, سب کو اس پہ یہ فن سکھا دیا, ایک فن سب کو سکھا دیا, ایک گڑ کی بات بتائی کسی نے. اور خواتین تو خواتین ہوتی ہیں نا, خواتین کا بیان سنو گے تو یہی ہوگا کہیں نہ کہیں تو نم ظاہر ہوگا. ساس بہو کے درمیان اصل صلح کرانے کے لیے انہوں نے ایک فن کی بات بتائی, تو مگر سب ساس بھی بیٹھی ہے بہو بھی بیٹھی ہے, جب دونوں کو فن سکھا دیا تو اعتماد کہاں رہا. مقصد یہ ہے کہ بھائی گھر والوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرو. یہ دیکھو کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, بس وہ کرو, تم اپنا کام کرو. یہ مت دیکھو کہ ارے یہ تو ویسی ہے, یہ تو ایسی ہے. ایک بزرگ کے نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو بڑی بد قسمت ہے, اور کرکٹ کرتی تھی ایک دن تنگ آ گئے کہتے کہ تو بڑی بد قسمت ہے, اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں میرے پاس اپنے اخلاق کی اصلاح کرا لیتے ہیں, دیندار ہو جاتے ہیں, اللہ والے ہو جاتے ہیں, نمازی ہو جاتے ہیں, ایک تو ہے کہ برسوں سے میرے ساتھ ہے تو ٹھیک نہیں ہوئی. اس نے کہا کہ میں کیوں بد قسمت, بد قسمت تو تم ہو جو تمہیں ایسی بیوی نہیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہماری بیوی کیسی ہے, بد اخلاق ہے, چڑچڑی ہے, نکچڑی ہے, باتیں بناتی رہتی ہے, نہ شکری کرتی رہتی ہے. خاموش رہو. کیوں خاموش رہو؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کریں. نعوذ باللہ, ہماری ازواج مطہرات ایسی نہیں تھیں, لیکن آپ کے مزاج کے خلاف کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی تھی, لیکن آپ اس کو برداشت کرتے تھے, آپ اس کو برداشت کرتے تھے, ہنس کے ٹال دیتے تھے, مسکراتے تھے. آپ حلیم تھے, حلیم الطبع. انبیاء کی تین صفت خاص ہیں, حلیم الطبع, رحیم المزاج, رقیق القلب. حلیم الطبع یعنی جلدی نہیں کرتی انتقام لینے میں, حلیم وہ ذات ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہ لینے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے, دشمن سے بھی انتقام نہیں لیتے, اپنی ذات کے لیے. کیسے کیسے لوگوں کو, وحشیوں کو آپ نے معاف کر دیا اپنی ذات کے لیے. اور رقیق القلب, دل کا نرم ہونا, دل نرم ہونا چاہیے. اور رحیم المزاج, مزاج میں بھی رحمت اور شفقت غالب ہونی چاہیے. حلیم الطبع, رحیم المزاج اور رقیق القلب. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے, بس یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والا کون ہے. اگر یہ دیکھا تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے, بھائی یہ تو گالی گلوچ کرنے والا آدمی ہے, اس کے ساتھ گالی نہ دیں گے تو یہ تو سر چڑھ جائے گا. تو اس لیے ہم نے بھی موٹی سی گالی نکال دی کہ آپ بھی تیرے برابر ہیں یا سمجھتے ہیں, تو یہ ہم بھی ویسے ہو گئے, اس سے برے ہو گئے. جو آدمی بڑی گالی دے دے گا سامنے والے سے, اب یہ ظالم ہو جائے گا. اس نے ایک گالی دی, یہاں والے نے دو گالی دے دی, تو یہ ظالم ہو گیا, وہ مظلوم ہو گیا, کیونکہ آپ نے ڈبل گالی دے دی. بدلہ لینے اتنا جائز ہے جتنا سامنے والے نے ظلم کیا ہو. اگر اس سے ایک اشاریہ بھی بدلہ بڑھ جائے گا تو آپ ظالم ہو جائیں گے, وہ مظلوم ہو جائیں گے. اس سے بہتر خاموشی نہیں ہے کہ خاموشی اختیار کرے جس سے سینکڑوں خرابیوں سے. اب گالی گلوچ میں معاملہ بڑھ جاتا ہے, دستوں گریبان بھی ہو جاتے ہیں, مار کٹائی ہو جاتی ہے, بعض اوقات قتل بھی ہو جاتا ہے, تو کیا فائدہ اتنا کتنا کرنے کا. اپنے آپ کو بڑا جو سمجھتا ہے اس نے, یہ میں نے کہا نا شروع میں کہ جاہی مرض بھی ہوتا ہے بھائی بھی ہوتا ہے. تو یہ کیا اپنی اللہ والوں کے ساتھ رہ کر مٹائی جا سکتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, ہے نا, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور دل کی ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اپنے کو مٹانا, حکیم الامت فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں بڑا بننے میں مزہ ہے, فرماتے ہیں کہ نہیں, مزہ تو چھوٹا بننے میں, اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں, تابے داری کرنے میں مزہ ہے. ہاں مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, ہم تمہارا دل ہمارا چاہیے, غم میں بس ان کو پکارا چاہیے, غم میں بس ان کو پکارا چاہیے, ان کے روتے کیا سہارا چاہیے, ان کے روتے کیا سہارا چاہیے. بیویوں کو بھی چاہیے, شوہر کہیں گے کہ یار ہمارا تو کام کر دیا, بیویوں کو تو کچھ نصیحت یہ نہیں, بیوی کو تو چاہیے کہ بھائی شوہر کی صرف دعوے داری نہیں بلکہ مزاج شناسی کرے کہ میرے شوہر کو یہ چیز پسند نہیں تو وہ کام نہ کرے, اس میں اس کی جنت ہے. بڑی بڑی عبادتیں ایک طرف ہو جائیں گی, اور عورت کی یہ ایک عبادت شوہر کی دعوے داری جس کو جنت میں لے جائے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت نماز روزے اور اپنے فرائض کی پابندی کرے اور شوہر کی دعوے داری کرے, قیامت کے دن اللہ اسے اختیار دیں گے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا. یہ شوہر کا مقام بدلانے کے لیے کہ شوہر کا کتنا بڑا درجہ ہے. اگر شوہر اپنے کو پھر یہ نہ سمجھنا چاہیے ہمارا بڑا درجہ ہے ہمیں سجدہ, خدا کے سوا تو سجدہ کسی کو جائز ہی نہیں ہے, لیکن اب وہ دیکھا میرا یہ مقام ہے ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, نہیں بلکہ وہاں شروع ہونا پھر مار ہونا. شوہر اپنا کام کرے ہمیں نرم برتاؤ کا حکم ہے, اور بیوی اپنا کام کرے کہ ہمیں شوہر کی دعوے داری کا حکم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر شوہر یہ حکم دے عورت کو کہ یہ پتھر اٹھا کے اس پہاڑ پر لے جا اور اس پہاڑ سے ہی پتھر اٹھا کے اس پہاڑ پر لے جا, تو اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے, چوں چرا نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی بات ایسی ہو جس سے تکلیف ہے پریشانی ہے تو ادب سے شوہر سے عرض کر دے کہ یہ بات اس طرح ہے ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے. شوہر کو چاہیے کہ اس کی تکلیف کا خیال کرے, اس کا لحاظ کرے, اس کی رعایت کرے کہ ہماری بیوی کو تکلیف نہ ہو, اس کے دکھ درد کا خیال رکھے, اس کے لوگ بیماری میں علاج کرائیں, اس کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھے. تو دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہے, یہی ہے سر ہمارا درد تمہارا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کر. غم میں بس ان کو پکارا چاہیے, ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے, لذتِ فریاد طوفانوں میں ہے, لذتِ فریاد طوفانوں میں ہے, کون کہتا ہے کنارا چاہیے, کون کہتا ہے کنارا چاہیے, عاشقِ ساحل مجھے طوفاں میں ہے, ہیرے جلووں کا نظارا چاہیے. لذتِ فریاد طوفانوں میں ہے, جب انسان کسی غم میں کسی مصیبت میں پڑتا ہے کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے. اللہ کا یاد آ جانا اللہ سے قریب ہو جانا ہے, تو یہ فرما رہے ہیں کہ لذتِ فریاد طوفانوں میں ہے. سکھ میں تو آدمی کم یاد کرتا ہے اللہ کو, دکھ پڑتا ہے تو فوراً اللہ یاد آتا ہے. حالانکہ حدیث شریف میں اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ, تم اللہ کو سکھ میں یاد کرو اللہ تمہیں دکھ میں یاد کرے. مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب صبح ہوتا ہے تو ہمیں غفلت پیدا ہو جاتی ہے, اللہ سے دوری ہوتی ہے, وہ گڑ گڑانا, وہ آؤ ہوگا, وہ اللہ سے تعلق نہیں ہوتی. جہاں تو مصیبت ہے یا اللہ رونا شروع کر دیا. تو یہ مطلب ہے کہ لذت فریاد طوفانوں میں ہے. کون کہتا ہے کہ نارا چاہیے؟ اگر ہم بالکل ایش و عشرت سے پڑ گئے خدا کو بھول جائیں گے.
لذت فریاد طوفانوں میں ہے, کون کہتا ہے کہ نارا چاہیے, حاصل ساحل مجھے طوفان میں ہے, حاصل ساحل مجھے طوفان میں ہے, تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے, تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے, اپنی آہوں سے در جانا پہ میر.
ایک آدمی اب معشوقہ کے غم میں رو رہا ہے, محبوبہ کے غم میں رو رہا ہے, ہگنے موتنے والی. میں نے شیخ فرماتے تھے تین دن اگر دودھ برش نہ کرے تو منہ سے ایسی بدبو آئے, سڑا نہ لگے. کیسا مایو, کیسا عیب والا یہ معشوق ہے. اللہ پاک ہے, اللہ کیسی ذات عالی ہے, دل اس سے لگانا چاہیے, دل نہ اس کو بتانا چاہیے. اور معشوقہ حق کی بھی ہے, پاس کی بھی ہے, موت کی بھی ہے. کیا کن مردہ لاشوں سے, ناپاک لاشوں سے جی کا لگانا ہے؟ ہاں, حلال نعمت اپنی اپنی جگہ ہے, اس سے محبت کرو جتنا چاہے محبت کرو, لیکن حرام سے بہت بچو, حرام سے بچو, حرام سے جی مت لگاؤ, اللہ سے جی لگاؤ. اگر مزہ چاہیے حقیقی, خوشی چاہیے حقیقی, تو خدا کے در پر سر رکھ دو, اور اپنی آؤ فغان سے اللہ کو مناؤ, اللہ سے تعلق پیدا کرو. ہاں, ایک بزرگ رو رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ من نفاہم ملکہ, من نفاہم ملکہ, بس بنالی من نفاہم ملکہ, ملک ہاں سجدہ مسلم کن پڑا. اللہ, میں آپ سے کسی سلطنت کے لیے, بادشاہت کے لیے, ملک کے لیے, حکمرانی کے لیے, دولت کے لیے نہیں رو رہا ہوں, میں تو اللہ سجدہ مسلم چاہتا ہوں. مرغ مسلم کو سنا ہے آپ نے؟ سالے مرغ کو بھون کے کھاتے ہیں, لیکن یہ ہے سجدہ مسلم, کامل سجدے کا مزہ, کامل سجدے کا مزہ. ہاں, جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے, اس کا قدم, اس کا سر اللہ کے رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے. اللہ قدم یہ رحمان, اس کا سر ہوتا ہے. اللہ, میں تو کامل سجدے کا مزہ چاہتا ہوں. یہ زندگی, یہ کیا ہٹنے مدنے والی لاشوں سے دل لگانا, راتیں کالی کرنا, ہر وقت انہیں کا دماغ میں بسا ہوا ہے, بس اور کوئی کام ہی نہیں ہے. بیمار ہو رہے ہیں, دبلے ہو رہے ہیں, کمزور ہو رہے ہیں, ایک ہی چیز کا دم لگا رہا ہے, مجھے شادی کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے. میں نے پہلے سے چل سنا ہے, میں نے کتنا وقت ہو گیا ہے ہم کو, کوئی ٹائمر رکھا کرو, کوئی لگام دینے والا رکھا رکھو, کتنا وقت ہو گیا. ابھی ٹائم تو نظر آ رہا ہے کہ وقت کتنا ہوا, مجھے شروع کیا ہے, ایک پونے گیارہ منٹ, ایک گھنٹہ نہیں ہوا نا, جب ہو جائے تو بتا دینا. ارے بھائی, ایک آدمی پاگل خانے گیا, وزیر اعظم ملک کا پاگل خانے کے حالات دیکھنے. یہاں تو ملک کے حال دیکھنے کسی کو فکر نہیں ہے, لیکن وہ کوئی شریف آدمی ہوگا, وزیر اعظم پاگل خانے کے معائنے کے لیے گیا, تو ڈائریکٹر ساتھ ہو گیا اس کے, دیکھا کہ ایک آدمی سوٹ بوٹ ڈریس سے کھڑا ہوا, بوٹ بھی پہنا ہے, سوٹ بھی پہنا ہے, انسان ایسے کر کے کھڑا ہوا, جینٹلمین کی طرح. تو اس نے ڈائریکٹر سے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے, یہ تو چھٹا آدمی ہے, پاگل تو نہیں لگ رہا, کہا اس سے مل لیجیے, پوچھ لیجیے, سوال کر لیجیے. تو کہا کہ بھائی السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا اس آدمی نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں, پاگل خانے کے معائنے کے لیے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہاں آنے سے پہلے میں بھی یہی کہا کرتا تھا, اور ایک پھاگا وہاں سے وہ نکل گیا. اور پوٹری شروع ہی پاگلوں کی, ان پاگلوں کی جو متشدد پاگل ہوتے ہیں, ان کے لیے پوٹری ہوتی ہے, ان کو باہر نکل کے فساد مچاتے ہیں, اپنے کو مار لیتے ہیں, کہیں کچھ کر لیتے ہیں, ان کو بد رکھتے ہیں, خاص پوٹری. تو ایک پوٹری سے آواز آ رہی ہے, شبنم शबनम शबनम। कहा कि भाई ये क्या कौन पागल है, क्या मामला है इसका। मैंने कहा बेचारा एक लड़की से मोहब्बत करता था और उसकी शादी किसी और से हो गई, उसके नाम में बेचारा पागल हो गया, हर बात उसका नाम लेता रहता है। ओहो वेरी सैड, बहुत ही अफसोस हुआ। आगे चले इधर उधर होते हुए कोठरी में पहुंचे तो वहां से ऐसी आवाज आ रही है। वजीर आजम ने पूछा भाई ये इसका क्या मामला है भाई। मैंने कहा ये वो है जिसकी शबनम से शादी हुई। अब इस पे मेरे शेर का शेर सुनो। कोई मरा फिराक से, फिराक माने जुदाई, कोई मरा फिराक से, कोई मरा विशाल से, विशाल माने मुलाकात, मिल गया महबूब। कोई मरा फिराक से, कोई मरा विशाल से, महफिल में मीर उनकी कोई शाद माना। इसको मिल गई, वो भी पागल हो गया बेचारा, नहीं जी सूरत देखी, सूरत से मरे थे तो कुछ और निकले। और मैंने ट्रक के पीछे सुना था, ट्रक के पीछे लिखा था कि देखने में बहुत भोली हूँ, चलने में मगर भोली। जब जबान चली तो पता चला कि ये सूरत कैसी है, अखलाक सीरत कैसी है। तो क्या ये दिल लगाना, कैसी मरने वाली लाशों पर दिल लगाना, जिंदगी को जाया करना। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए और अपने सलीम अता करना। अपनी आहों से दरे जाना पे मीर, अपनी बिगड़ी को सहारा चाहिए। अपनी आहों से दरे जाना पे मीर, अपनी बिगड़ी को सहारा चाहिए। आप पर हर दम फिदा हो मेरी जान, आप पर हर दम फिदा हो मेरी जान। गैर की मुझको न परवा चाहिए, गैर की मुझको न परवा चाहिए। दस्ते बुख्शा जाने दे जंबील माँ, दस्ते बुख्शा है ना, अपना हाथ फैलाइए, अपना दस्ते मुबारक फैलाइए, जाने दे जंबील माँ, मेरी जंबील की तरफ, मेरी झोली की तरफ अपनी रहमत का हाथ बढ़ाइए। दस्ते बुख्शा जाने दे जंबील माँ, मेरे सर को तेरा सौदा चाहिए, मेरे सर को तेरा सौदा चाहिए। रस्ते बुख्शा जाने दे जंबील माँ, मेरे सर को तेरा सौदा चाहिए। आखिरी शेर है, अंतरे खास्ता दूर उस्तादा को, अख्तरे खास्ता दूर उस्तादा को, उनकी रहमत का बुलावा चाहिए, उनकी रहमत का बुलावा चाहिए। अख्तरे खास्ता दूर उस्तादा को, उनकी रहमत का बुलावा चाहिए। मुझको जीने का सहारा चाहिए, सब तुम्हारा दिल हमारा चाहिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए भाई, बस ये जिंदगी अल्लाह पर फिदा करने के लिए है। अभी वक्त है, अभी इस जिंदगी को काला मत करो। अपनी नमूद, अपनी नुमाइश, अपनी बनाई और अपने जो पानी महबूब है उनको छोड़ दो। मेहनत करो, दिल पर दिल बनाना चाहिए, दिल पर मेहनत करें। हम अपनी खुद नुमाई, अपनी नुमाइश अपने को अच्छा समझना। हमारे शेख आरिफ बिल्लाह मौलाना शाह अब्दुल मकीन साहब दामत बरकातहू नौजवान लड़कों का नक्शा खींचते हैं, उसमें कुछ आगे बलागत भी है, वो आम बयान करने की नहीं है, लेकिन जहाँ तक वो आम बयान करने की है वो मैं बयान कर देता हूँ। वरना कहानी उससे भी आगे की है। तो हमारे शेख फरमाते हैं कि वो ये बार बार शॉप होती है नाइयों की सीलों, उसमें लड़के जो है शीशे में पहले तो अपना वो तस्वीर में मुकर्र करते हैं कि ऐसे बाल कटवाने हैं, यूं रखने हैं, यूं रखने हैं, वो झूले औरतों की जुल्फों की तरह किसी के यहाँ से गंजा हुआ है, कोई यहाँ से गंजा हुआ है, कोई किस तरह, तो पहले तो मुकर्र करते हैं, जब फिर वो नाई काट देता है बाल फिर से शीशे में यूं यूं करते यूं करके देखते नहीं, कभी देखना अगर नहीं देखा ऐसे देखा कि अपने को शीशे में देखना क्या होता है। फिर इससे आगे का भी एक मरज बयान करना है लेकिन वहां बयान करने का नहीं कि कैसे कैसे अपराध नौजवानों में पैदा हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। ये अपने आप को शीशे में देखना, अपने को अच्छा समझना, अपनी खुद नुमाई, ये क्या है? अरे अल्लाह के जमाल हकीकी को देखने की कोशिश करो, अल्लाह ताला की तजलियात को देखो, अल्लाह ताला के नूर हासिल करो, अल्लाह की तजलियात हासिल करो। ये है दिल, दिल की जगह। और दिल में हमने बताया हुआ है अगले मुतने वालों को, तो दिल तो पाक है। अभी हमारे हजरत बयान फरमा रहे थे कि एक शख्स ने खाना काबा में बदनिगाही कर डाल, बदनिगाही, और शेख को बताया कि ऐसे सुख टमाटर जैसे गाल नजर आ रहे थे। शेख ने कहा कि तुम फौरन तौबा करो, तुमने काबतुल्लाह में अल्लाह के घर में बदनिगाही करते हो। हमारे तो जहनों में यह ना भाई, वहां सब भाई भाई है, वहां कोई नहीं जो यही सोचते कि ये आयत उतरी कहाँ है, वही मक्का मक्का लोगों ने तो आयत ही उतरी है कि अपनी आंखों की हिफाजत करो। और यहाँ तो सब भाई भाई है, भाई भाई कहाँ से हो गए भाई, पर्दा तो वहां भी है, भाई तो हो गए मुसलमान भाई भाई है इस ख्याल से, ठीक है, लेकिन पर्दा तो वहां भी है, आपकी हिफाजत तो वहां और ज्यादा करनी है, क्योंकि मकाम के मुकद्दस होने से जुर्म की संगीनी बढ़ जाती है, इसी तरह जमाने के मुकद्दस होने से जुर्म की संगीनी बढ़ जाती है। कोई आदमी रमजान में गुनाह करे तो वो बढ़ जाएगा ना भाई, क्या करता है रोजे में ऐसा काम करता है। ऐसे ही कोई आदमी गुनाह करे हरम शरीफ में, कहे अरे अल्लाह का घर है मौत नहीं करता, तो गुनाह बढ़ जाता है कि नहीं? इसी तरह उसने बदनिगाही की और शेर को बता रहे कि ऐसा नूर मालूम हो रहा था उसके चेहरे में। शेर ने कहा तौबा करो, तुमने बदनिगाही की है, आंखों का जिना किया है, फौरन तौबा करो वरना इसका वबाल आएगा। तो वबाल क्या हुआ कि हाफिज कुरान था, सारा कुरान दिल से निकल गया, अब कुछ याद नहीं, याद करना चाह रहा याद नहीं आता। तो फरमाया शेर ने कि भाई देखो तुमने बदनिगाही की और जिससे बदनिगाही की उसके पेट में क्या है, मुंह भरा हुआ है, पेशाब भरा हुआ है, गंदी हवा भरी नहीं, तो दिल में तुमने दिल को नापाक कर दिया। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान पाक में ला यमस्सुहु इल्ला अत्ताहिरून, इसको पाक लोग छुए, पाक लोगों के अलावा इसको कोई नहीं, जब तक वजू ना हो और गुसल वाजिब है तो गुसल ना हो, कुरान पाक को छूना मना है। तो फरमाया जब तुमने दिल को नापाक कर दिया तो दिल से कुरान निकल गया, क्योंकि उसको नापाक चीज को छूना मना है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे और निगाह की तौफीक से हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों में सलाम करना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ताकीद फरमाई है, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। देखिए सलाम अलग है, मुसाफा अलग चीज है, सलाम करना अलग इबादत है, ये सलाम के मुताबिक पड़ेगा। पा उसे पहचानता हो या ना उसको पहचानता हो, हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए, क्योंकि सलाम इस्लामी हक है, किसी के जानने और जनाजाई पर मौकूफ नहीं है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर बच्चों पर हुआ तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया, इसलिए बच्चों को भी सलाम करना सुन्नत है। सलाम करने का सुन्नत तरीका यह है कि जबान से अस्सलाम वालेकुम कहें, हाथ से या सर से या उंगली के इशारे से सलाम करना या उसका जवाब देना सुन्नत के खिलाफ है। अगर दूरी हो तो जबान और हाथ दोनों से सलाम करें। किसी मुसलमान भाई से मुलाकात हो तो सलाम के बाद मुसाफा मसनून है, औरत से मुसाफा कर सकती है। किसी मस्जिद में जाओ तो जहाँ मौका मिले उस जगह मिले बैठ जाओ, दूसरों को हक उठाकर खुद बैठ जाना गुनाह की बात और मकरूह है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन। या अल्लाह पाक हमारे सब गुनाहों को माफ फरमा दे और अल्लाह हमारे दिल से गैरुल्लाह को निकाल दे और सिर्फ अपनी मोहब्बत और मार्फत अता फरमा दे। कितने भी गुनाह हों अल्लाह आप माफ करने पर कुदरत रखते हैं, आप गफूर भी हैं, रहीम भी हैं, वदूद भी हैं। اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے اور ہمارے قلوب کو بالکل پاک اور صاف کر دے اور اپنی محبت و معرفت سے بھر دے. اللہ اپنا عشق و محبت ہم سب کو عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اپنی سنتوں کو اپنی زندگی کو سنتوں سے معطر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں اللہ ان کے مرتبے بےحد بلند فرما. جو میرے مشائخ ہیں ان کے درجے بہت بلند فرما. اور اللہ ان کی تعلیمات پر ہم 100% عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہماری دنیا آخرت کے تمام امور بنا دیجیے. جس بھائی یا بہن کو کسی قسم کی مشکل ہو پریشانی ہو اس کا کوئی مسئلہ ہو اللہ خدا نے غیر سے اس کی مدد فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ انہیں ایک سوال جلد از جلد عطا فرما دے اور ان کو اپنے گھروں میں سکون کا کر دے. اور اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اب اس کی اولاد کو بنا دے. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کے لیے یہی ہے کہ اولاد دیندار ہو جائے, اللہ والی ہو جائے اور ادب والی ہو جائے. ماں باپ کو تو یہی چاہیے ہوتا ہے جو صحیح لوگ ہوتے ہیں, جو سلیم العقل ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اللہ والی بن جائے. چاہے روپیہ نہ کمائے لیکن اللہ والی بن جائے. ماں باپ کی یہی چاہت ہوتی ہے, یہی ان کی آنکھوں پہ ٹھنڈک ہوتی ہے. اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور اللہ سب کو سنت سید پر 100% طاقت فرما دے. اور جو بھی جائز حاجت ہو ہمارے دلوں میں اللہ اپنے کرم سے پوری فرما دے. جو مانگا وہ بھی اللہ فرما دے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے اللہ نے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فانت المستعان عليك السلام ولا حول ولا قوه الا بالله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي.